قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ اس پروگرام میں قرآن مجید فرقان حمید کی منتخب آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ توبہ یا سورہ برات، دو نام اس کے۔ اس کی آیت نمبر 107، 108 اور 109 کا۔ ان تین آیات کے تحت اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، ان میں سے بعض چیزوں کو لے کر جن کا تعلق احکام سے ہے، جن کا تعلق نظریات سے ہے، جن کا تعلق ترغیبات سے ہے، اللہ نے چاہا تو اس کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ سلسلہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور اس پورے پروگرام کے اندر اس کنٹینٹ پر، اس آیت مبارکہ کے تحت جو نکل رہا ہے، بات ہوگی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کن موضوعات پر بات ہوگی، آئیے فہرست کی طرف بڑھتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
جی جناب، تین آیات مبارکہ جو ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، تینوں کا شان نزول ایک ہی پس منظر میں ہے۔ جی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کون کون سے فقہی مسائل ان آیات مبارکہ کے تحت زیر بحث آنے ہیں، کیونکہ ہم آیات احکام پر پروگرام کرتے ہیں، فقہی مسائل جن آیات میں بیان ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ تو آج یہ تین آیات مبارکہ ہیں، ان کے تحت کون کون سے فقہی مسائل کا بیان ہے۔ جی نمبر تین، کن نظریاتی مسائل کا بیان ان آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جی مسجد قباء اور وہاں کے نمازیوں کے فضائل ان آیات میں بیان ہوئے، اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور تفصیل کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
سورۃ توبہ آیت نمبر 107۔
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، اور کفر کے سبب، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔
جی ناظرین اکرام، آیت نمبر 107 کی تلاوت سننے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ابو عامر نامی شخص تھا، رہنے والا تو مدینہ منورہ کا تھا، یعنی مدینہ منورہ کے باہر جو بستیاں تھیں وہاں رہتا تھا، لیکن یہ ملک شام میں جا کے راہب ہو چکا تھا، اور ایک راہب پادری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس نے آپ کو قبول نہیں کیا، اور کہنے لگا کہ میں دین حق پر ہوں، میں دین ابراہیمی پر ہوں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے یہ کہا کہ میں بھی دین ابراہیمی کا پیروکار ہوں، اور دین ابراہیمی میں تو سب چیزیں تھی ہی نہیں جس کے تم آج کل جس پر تم عمل کر رہے ہو، الغرض یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ بغض تھا، کینہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عہد کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد دیگر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ غزوہ حنین تک کفار سے جتنے بھی مارکے ہوتے رہے، یہ کفار کے ساتھ جا کے شریک ہوتا رہا، اور پھر جو ہے یہ ملک شام بھاگ گیا. وہاں سے اس نے اپنے قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو بھی ساز و سامان، قیمتی مال، پیسہ، اسباب جو موجود ہیں اسے صرف کرو اور ایک مسجد بناؤ. یعنی اب اس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اسلام کا جو مقابلہ ہے وہ لڑائی سے نہیں ہو رہا، مسلمان ہر جگہ غلبہ پا لیتے ہیں. جب غزوہ حنین ہوا وہاں بھی مسلمان جیت گئے، دیگر غزوات میں بھی مسلمان جیتتے چلے جا رہے ہیں. تو اب اس نے ایک نظریاتی محاذ کھولنے کی کوشش کی کہ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک نظریاتی طریقے سے انہیں کاٹا جائے، انہیں توڑا جائے اور ان کے اندر فساد برپا کیا جائے. تو اس نے یہ کہا کہ جناب ایک مسجد بنائی جائے. قبیلے کے لوگوں نے مسجد بنا لی اور کہا کہ اس کا افتتاح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے کرواؤ. پلاننگ یہ تھی کہ یہ بھی ایک مسجد ہوگی، اس میں جو لوگ آئیں گے ہم ان لوگوں کو اپنے فریب میں داخل کریں گے، اپنے نظریات کے قریب لے کر آئیں گے اور ان کے ایمان سے کھیلیں گے، ان کے اعمال سے کھیلیں گے اور انہیں پکا مسلمان نہیں رہنے دیں گے، اپنے ہی ساتھ ملا لیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنانا چاہی، مسجد بنا لی. بارگاہ رسالت میں اس کے قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اور ان اردنا الا الحسنا، بڑی اچھی ہماری نیتیں ہیں. قرآن ان کے الفاظوں کو بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے آ کے یہ الفاظ کہے، ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھی نیت کرتے ہوئے مسجد بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے. لہذا جب یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح فرما دیں، ہم آپ سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں تبوک کی طرف، تبوک کے غزوے کے لیے آپ نکل رہے تھے، واپسی میں کچھ دیکھیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، آپ نے یہاں نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، یہاں آپ نے بالکل نہیں جانا. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، پھر یہ والا جو پہلا حصہ جو ہے اس کا مضمون پورا ہوگا، تیسری آیت اس کے بعد کچھ گفتگو کے بعد سنیں گے. جی، آیت نمبر 108،
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے.
سورہ توبہ آیت نمبر 108،
لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین.
ترجمہ کنز الایمان،
اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں.
ناظرین اکرام، یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسجد درار ہے، نقصان پہنچانے کی جگہ ہے، یہاں آپ نے ہرگز نہیں جانا. اور قرآن پاک نے کتنے واضح انداز میں اس مضمون کو بیان کیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے مسجد زرار بنائی، زر کی جگہ، شر کی جگہ، فساد کی جگہ، اللہ کے نام پہ بنائی. ان اردنا الا الحسنا کہا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد کی جگہ ہے، نہ صرف فساد کی جگہ ہے وہ کفرہ، یہ اس کو کفر کا مرکز بنائیں گے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کریں گے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اصل میں تو یہ اس گروہ کی معاملت چاہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جہاں اس مضمون کو بیان کیا کہ ان لوگوں کے عزائم کیا ہیں، ان کی نیتیں کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ ایک فساد کا مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں، وہیں اس کے مقابل میں اللہ رب العزت نے دوسری بات کو بیان فرمایا۔ تقابل جو ہے وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے نا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی کفار کا انداز یہ تھا کہ باتیں کیا کرتے تھے، حقیقت حال کیا ہوتی تھی، کلمہ حق کہتے تھے لیکن اس سے باطل مراد لیا کرتے تھے، تو یہ نفاق کی ان کی علامات ہوا کرتی تھیں۔ بہت سارے گروہ تھے، ایک طرف مشرکین تھے، ایک طرف منافقین تھے، ایک طرف نصارہ تھے، ایک طرف یہود تھے، نہ جانے کون کون سی قوتیں تھیں کہ جو شمع رسالت کے اس چراغ کو، اس سورج کو بجھانا چاہتی تھیں، لیکن جسے اللہ رب العزت منور کرے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تو آگے فرمایا گیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ لِلتَّقْوَى، لیکن اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مسجد کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، اس مراد مسجد قباء ہے، اور یہ مسجد قباء کے ہی تھوڑا سا فاصلے پر یہ مسجد زرار بنائی گئی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں اس کے آثار رکھے گئے ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مسجد آپ نے سب سے پہلے بنائی تھی، دنیا اسلام میں بنائے جانے والی پہلی مسجد تھی مسجد قباء، احق ان تقوم فیہ، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جایا کریں، آپ وہاں جا کر عبادت کیا کریں، اور اس مسجد کے جو نمازی ہیں ان کی کیا شان ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس مسجد کے نمازیوں کی شان یہ ہے، فیہ رجال یحبون، کہ اس میں جو نمازی ہیں کیسے عظیم رجال ہیں، پسند کرتے ہیں، اَن يَتَطَحَّرُوا، کہ خوب طہارت کا اہتمام کریں، خوب نظافت کا اہتمام کریں، بے شک اللہ رب العزت خوب طہارت کو کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ طہارت کا اہتمام اور جو اور چیزیں ہیں اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ بنیادی طور پر تیسری آیت پہ آ رہی ہے، لیکن اب تک کی جو مضامین ہیں یا اگلے آیت میں بھی جو مضامین آئیں گے اس کو سامنے رکھا جائے تو کن فقہی مسائل کا بیان ان آیات میں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، جو فقہی مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت، وصیت، خرید و فروخت، معاملات کی پوری دنیا ہے، اس کے اندر قرض آ جاتا ہے، اس کے اندر حوالہ آ جاتا ہے، اس کے اندر کفالہ آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا ایک گروہ ہے مسائل کا۔ اسی طریقے سے فقہ اسلامی کا ایک باب ہے وقف، یعنی ایک تصور دین اسلام نے دیا ہے کہ کچھ جگہ وہ ہوتی ہیں جو وقف کی جگہ کہلاتی ہیں۔ ان آیات میں نظام وقف کا بیان بھی ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، لمسجد اسس علی التقوی، آپ نے جو مسجد بنائی تقوی پر بنیاد رکھتے ہوئے، من اول یوم، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی، احق ان تقوم فیہ، آپ اس میں عبادت کیجئے۔ یہ وقف کیا ہوتا ہے؟ ناظرین کرام، وقف یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے، ہم پراپرٹی کو لے لیتے ہیں، پراپرٹی کے علاوہ بھی چیزیں وقف ہوتی ہیں، بندہ جو ہے اپنی ملکیت کی چیز جو اس کی اپنی ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے وراثت کی، وراثت کی چیز ساری تو اپنی نہیں ہوتی، سارے ورثہ کا حق ہوتا ہے، اگر تو سارے راضی ہیں، سارے اس کے شیئر ہولڈر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے تب بھی ممکن ہے، لیکن یہاں مقام غور یہ ہے کہ بعض راضی ہوں اور بعض راضی نہ ہوں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری جگہ وقف ہو سکے۔ تو بندہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو اپنی ملکیت سے نکالتے ہوئے اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ یہ ہوتا ہے وقف کرنا۔ اب وہ پراپرٹی کسی بندے کی ملکیت میں نہیں ہے، اب وہ پراپرٹی اللہ کی ہے۔ اس طرح کی چیزیں وقف ہو سکتی ہیں۔ مسجدیں جو بنتی ہیں یہ وقف ہوتی ہیں، بندوں کی ملکیت سے نکل کر۔ دو صورتیں بنتی ہیں عام طور پر ہمارے یہاں۔ ایک ہی ہوتا ہے، کوئی ایک شخص مسجد کا پلاٹ وقف کر دیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم چندہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر، اس چندے کے ذریعے پلاٹ خریدتے ہیں۔ ظاہر بات ہے پلاٹ جن جن کے پیسے تھے، اولین مالک وہ کہلائے اس پلاٹ کے، اور پھر اس کے بعد جو پلاٹ وقف کرنا پایا گیا، وقف کرنے کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے دینی مدارس جو ہیں یہ وقف کیے جاتے ہیں۔ مسجد تو مسجد کے جو بھی احکام ہوتے ہیں، جیسے مسجد میں جو ہے وہ اعتکاف ہوتا ہے، مسجد میں جو ہے وہ نماز کی جو فضیلت ہے وہ اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے، مسجد کا ایک اپنا تقدس ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک عارضی جائے نماز ہوتی ہے، وہ وقف شدہ مسجد نہیں ہوتی۔ تو اس عارضی جائے نماز پر ٹھیک ہے، نماز تو ہو سکتی ہے، مسجد قریب نہیں ہے تو وہاں جماعت بھی آپ کروا لیں، لیکن وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو حیثیت ہے وہ مسجد کی نہیں ہو سکتی، جو مسجد کی فضیلت ہے وہ اس جگہ کی مل سکتی۔ مسجد میں داخل ہونے پر جو نیکیاں ملتی ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا پڑھنی ہوتی ہے، جو عارضی مصلی اور جائے نماز ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد پوری ایک انٹیٹی کا نام ہے، ایک شناخت کا نام ہے، ایک حیثیت کا نام ہے۔ تو مسجد جو ہے جب وقف ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ وقف ہوتی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وقف یہ ہے کہ مسجد ہوتی ہے، دوسرا مدارس کے لیے چیزیں وقف ہوتی ہیں کہ بھائی اس جگہ پر مدرسہ بنے گا۔ قدیم زمانے میں تو یہ عرف تھا، جیسے ملک شام میں خود امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مدرسے سے حدیث کی تعلیم حاصل کی، بڑے بڑے علماء نے، اقطاب نے، اولیاء نے تعلیم حاصل کی، پوری لسٹ ہے اس کی، تو وہ جگہ واقفین نے مختص کی تھی کہ جناب یہاں صرف حدیث پڑھائی جائے گی۔ تو علماء لکھتے ہیں نص الواقف کنص شارع، شریعت جس طرح حکم بیان کرتی ہے اس حکم کو اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے اس پر۔ اسی طرح اگر وقف کرنے والا، یعنی مسجد کی تو اپنی اغراض ہیں، کوئی اور غرض نہیں ہو سکتی وہاں پر، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، کسی جگہ کو یہ کہے کہ یہاں صرف حدیث کی تعلیم ہوگی، اب کوئی اور سرگرمی وہاں نہیں ہو سکتی، وہ حدیث کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ تو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ فقہ کے لیے وقف شدہ مدارس الگ ہوتے تھے، حدیث کے لیے وقف شدہ مدارس الگ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں اب یہ عرف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو دینی مدارس ہیں وہ وقف ہوتے ہیں دینی تعلیم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں کے اندر اسکول نہیں بن سکتے۔ بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ قدیم مدارس میں لوگوں نے اسکول بنا لیے ہیں، یہ ناجائز کام ہے۔ جو جن لوگوں نے مدرسے وقف کیے تھے، اسکول بنانا ناجائز نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ مدرسے میں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، اسکول تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کی اپنی ایک شناخت ہے، مسجد کی اپنی ایک شناخت ہے، دونوں شناختیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ دو الگ الگ کمپنیاں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا بیلنس آپ وہاں ٹرانسفر کر دیں اور اس کا بیلنس وہاں ٹرانسفر کر دیں۔ یہاں تک کہ دو مسجدیں جو ہیں دو الگ الگ شناخت رکھتی ہیں، ایک مسجد کا چندہ دوسری مسجد میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو یہ ایک پورا نظام ہے، نظام وقف۔ تو نظام وقف کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے، مسجدیں بنانا۔ مسجد کب بنے گی؟ مسجد جب بنے گی جب بندہ اپنی ملکیت جو ہے وہ خارج کرے گا۔ وہ جگہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوگی، کوئی کمیٹی، متولی، یہ سب اس کے مینجمنٹ کے لوگ ہوں گے، ان کا کام ہوگا ان کی حفاظت کرنا، نظام کو چلانا، مالک نہیں بن جاتے۔ تو اسی طریقے سے میں یہ عرض کر رہا تھا، مدرسے کے لیے جگہ وقف ہوتی ہے، تو جب یہ عرف ہے کہ مدرسے کے نام پر جب وقف ہوگی تو وہاں یا تو ناظرہ کی تعلیم ہوگی یا حفظ کی تعلیم ہوگی، یہ جو دینی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی تعلیم ہوگی۔ उलमा ने इतनी इजाज़त दी है कि भाई कोई जो है एक तालिबे इल्म आकर बैठा है और उसे लिखना पढ़ना सीखना है, जब भी तो वो आकर किताबें पढ़ेगा, दीनी किताबें, तो इस हद तक लिखने पढ़ने की हद तक आप उसको उर्दू पढ़ाएं, अंग्रेज़ी पढ़ाएं, इसकी इजाज़त है, क्योंकि ये उलूम आलिया के तौर पर पढ़ा रहे हैं। इस तरह असल मकसूद तो अल्लाह ताला का पैगाम है, कुरान है, हदीस है, लेकिन उस कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए ग्रामर पढ़नी पड़ती है अरबी। तो जिस तरह अरबी ग्रामर उलूम आलिया के तौर पर पढ़ी जाती है, इसी तरीके से लैंग्वेज भी उलूम आलिया के तौर पर पढ़ी जा सकती है। विरासत के मसाइल हल करने हैं और उसके लिए जो है वो मिसाल के तौर पर मैथमेटिक की बुनियादी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। असल हम तहफ़ कर रहे हैं उन अगराज का कि जगह देने वालों ने ये किस मकसद के लिए दी थी, वो अगराज बाकी रहें। बेशक सदियां गुजर गई हों और कदीम ज़माने के अंदर जो मदारिस थे बड़े खुद कफील हुआ करते थे, बादशाहों ने जागीरें मदारिस पर वक्फ की होती थी कि भाई ये जागीर बादशाह, यानी मैं वक्फ की पहली चीज़ें बयान करूँ फिर जागीर की तरफ आऊँगा। यानी एक सूरत तो ये बनती है कि मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, मदरसे के लिए वक्फ कर दी, यतीम खाना ये तीसरी एक मारूफ सूरत है, मुसाफिर खाना चौथी मारूफ सूरत है। तो वक्फ किन चीज़ों के लिए हो सकता है, इसकी बस चंद ही सूरतें बनती हैं, ज़्यादा सूरतें नहीं बन सकती। कैफियतों में फ़र्क आ सकता है, जैसे एक मदरसा वक्फ है हदीस की तालीम के लिए, फिक की तालीम के लिए, तो इसकी कैफियत है, मस्जिद मदरसा यतीम खाना मुसाफिर खाना, और हमें वक्फ की ज़्यादा सूरतें नहीं मिलती किताबों में। यही चार पांच सूरतों तक जो निज़ाम वक्फ है ये महदूद है। अब एक इसका एक नया फ़लसफ़ा है, इसकी एक नई जो है वो जहत है। वो नई जहत ये है, यानी जहत तो पुरानी है, अलग से जहत यह है, कुछ चीज़ों को जो वक्फ है, वक्फ एक कंपनी की हैसियत रखता है, उस वक्फ की मिल्कियत के लिए वक्फ किया जाता है कि भाई ये ज़मीन है, ये इस मस्जिद के लिए वक्फ की जा रही है, इसकी आमदनी जो है अब ये मस्जिद पर वक्फ होगी। तो अब ऐसा नहीं कि वो ज़मीन पर ही मस्जिद बन जाएगी, उस ज़मीन पर खेती बाड़ी होती रहेगी, जो भी उसकी आमदनी के ज़राए वो होते रहेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी हो गई अब मस्जिद की। अगर मस्जिद पर वक्फ की गई थी, अगर वो मदरसे पर की गई तो मदरसे की प्रॉपर्टी हो गई, यतीम खाने पर की गई थी तो यतीम खाने की प्रॉपर्टी हो गई। तो सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर इन चीज़ों को जो है वो वक्फ की जाती थी जागीरें। तो कदीम ज़माने से अब्बासी सल्तनत हो, मिस्र के अंदर कायम होने वाली हुकूमतें हों, मुग़ल बादशाह हों, तो इन्होंने कसीर कसीर जायदादें जो हैं मदारिस पर वक्फ की होती थी, और यही उसका जो है ना जरिया आमदनी हुआ करता था, उसके जरिए तलबा असाज़ा और वहाँ का लंगर निज़ाम इसी तरीके से चला करता था, बड़े हसीन अंदाज हुआ करता था। आजकल थोड़ा सा और थोड़ी सी जिद्दत आई है, और इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले में जो तकाफुल कंपनियाँ बनाई गई हैं इसको भी जो है वो वक्फ के निज़ाम पर बनाया गया है, कि कंपनी जो है एक वक्फ कायम करती है और लोगों को कहती है कि जी आप कंट्रीब्यूशन दें इसके लिए, और ये जो कंट्रीब्यूशन होंगे ये जब आप देंगे तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाएंगी, आप इसकी मिल्कियत से फारिग हो जाएंगे। अब जो पूल बनेगा, इस पूल से जो हम आप जो भी इस पूल के मेंबर हैं उनकी इस तरीके से मदद करेंगे। अब ये है कमर्शियल इस्तेमाल, इस पर उलमा के को काफ़ी कलाम है, बहुत कलाम है कि भाई वक्फ के जो मकासद हैं वो मकासद कहाँ, ये कमर्शलिज़म कहाँ, काफ़ी सारा इस पर कलाम मौजूद है, किलो काल मौजूद है और फिजिकल गलतियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल इसकी जो रूह है वो वक्फ है, और इस निज़ाम वक्फ पर एक जदीद सिस्टम कायम करने की कोशिश की गई है। मेरी राय के मुताबिक ये कोई बेहतर आइडियल सूरत हाल नहीं है, तकाफुल का जो सिस्टम है मुतबादिल मॉडल पर बेहतर तरीके से कायम हो सकता है, क्योंकि निज़ाम वक्फ के अंदर हसासियत ज़्यादा है। फुका ने लिखा कि जनाब जो वक्फ का माल है वो यतीम के माल की हैसियत रखता है, यानी इतनी ज़्यादा हसासियत उसके अंदर। तो इस हसासियत के अंदर आप एक कमर्शलिज़म को सामने रखते हुए कंपनी चलाएं तो वो तकाजे पूरे नहीं हो सकते। मॉडल मौजूद है, उस मॉडल को अगर फॉलो किया जाए बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। हम 35,000 हमारे पास जो है ना एम्प्लॉयज़ हैं और हमने उसके लिए मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है और वो मॉडल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो खैर ये एक डिफरेंट मौजू था, असल चीज़ ये था कि इस आयत मुबारका के अंदर कौन कौन से फिकही जो मसाइल हैं उनका बयान किया गया। तो एक तो यहाँ हम देखते हैं कि मस्जिद का जिक्र है, मस्जिद डिपेंड करता है निज़ाम वक्फ पर, निज़ाम वक्फ फिक इस्लामी का पूरा एक चैप्टर है, اور اس کے پورا ایک چیپٹر ہے اور صدیوں سے کتابیں لکھی جاتی رہیں نظام وقف پر، وہ اسعاف ہو، وہ قانون عدل والانصاف ہو، وہ فتح و رضویہ کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے مسائل ہوں، بارشت میں لکھے ہوئے مسائل ہوں، تو پوری ایک دنیا ہے نظام وقف، مسجد کے متولی، مدرسہ چلانے والے، دیگر جو لوگ ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ امانت ہیں، ان کا نظام چلانا، ان کا نسل چلانا، ان کی سب چیزیں چلانا، یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایک تو نظام مساجد ہمیں کا بیان یہاں پر ہوا، مسجد کا بیان ہوا، پہلی مسجد بنائی گئی، تو پہلی مسجد کس طرح بنائیں گے، کیسے بنائیں گے، اس کو ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں۔ دوسرا جو فقہی مسئلہ ہے جو ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، آیت نمبر 108 میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فضیلت بیان کی مسجد قبا کے نمازیوں کی۔ مسجد قبا کے نمازیوں کی جو فضیلت بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ وہ خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوید سنائی، خوشخبری سنائی اہل قبا کو۔ مدینہ منورہ سے مطلب اب تو مدینہ منورہ بہت بڑا ہو گیا ہے، اور جو عہد رسالت میں مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا مسجد نبوی میں آ چکا ہے، آج کی جو تعمیر ہے، اور باقی جو ایریاز تھے وہ تو دور دور ہوتے تھے، جیسے اوالی جو ہے وہ دور ایک الگ ایریا ہوا کرتا تھا۔ اب تو آپ مسجد قبا کی طرف بڑھیں تو پہلے اوالی آتا ہے، پھر مسجد قبا کا ایریا آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 کلومیٹر دور ہے شاید مسجد نبوی سے۔ آج کل تو حکومت نے ایک ٹریک بنایا ہے، کوئی واک کر کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے کو مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے، تو مسجد قبا کے نمازیوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے حق میں، تمہاری فضیلت میں، تمہارے اوصاف میں اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی ہے، اور یہ فرمایا کہ تم طہارت کا خوب اہتمام کرتے ہو۔ طہارت میں کیا کرتے ہو؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ڈیلا استعمال کرتے ہیں، اور آج نیو جنریشن میں رہنے والے لوگ، فلیٹوں کے جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، تو فلیٹوں کے جنگل میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جھاڑ بوجھے، جنگل، لوٹا پانی، یہ ان چیزوں سے کیا واقف ہوں، کیسے واقف ہوں؟ تو یہاں تو اٹیچ باتھ روم کلچر ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی گھروں میں باتھ روم تھوڑی ہوتے تھے، کیا ہوتا تھا کہ لوگ باہر نکل کر جنگلوں میں اور جہاں آڑ ملتی تھی وہاں قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اور قضاء حاجت کر کے ڈیلا استعمال کرتے تھے، ڈیلے سے نجاست صاف کیا کرتے تھے، اور یہ جو اہل قبا تھے، قبا کے جو نمازی تھے، یہ ڈیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے، یعنی خوب طہارت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ جو ادا تھی کہ طہارت کے معاملے میں پورا ایک اہتمام کرنا، تو اس بات کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور ان کے حق میں آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو بات بات پر یہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، جی وہ ہم پاک نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ رب العزت تو نماز کے لیے ستھرائی رکھنے والے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ لوگ تو اللہ کو پسند ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ طہارت حاصل کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن گھروں میں جو طہارت کے حوالے سے جو کلچر ہے، الرحمٰن والحفیظ۔ اب ہم کہتے ہیں جی بچے جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، بچے جھڑپائے گئے ہیں، بچے جو ہیں وہ نظر لگ گئی ہے، فلاں چیز ہو گئی ہے، لیکن بچوں کی حالت تو دیکھا کریں کہ بچے جناب ان کی نجاست، پاکیزگی، ان کے بستر خیال ہی نہیں کرتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جنات جو ہیں ان بچوں پہ زیادہ آتے ہیں جو نجاست سے آلود رہتے ہیں، جو ستھرے بچے ہوتے ہیں، نجاست سے آلود نہیں رہتے، وہاں جنات نہیں آتے ان بچوں پر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نجاست جو ہے وہ کتنی بلاؤں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، کپڑے دھونے کا معاملہ ہو، فرش دھونے کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، कारपेट बिछा लेंगे घरों में। ठीक है, कारपेट बिछाना कोई मना नहीं है। अब बच्चे ने कर दिया पेशाब, अब पेशाब कर दिया तो पेशाब तो सूख जाएगा, लेकिन पेशाब सूख के ये थोड़ी है कि वो कारपेट पाक हो गया है, वो कारपेट तो गंदा का गंदा है। अब अगर कोई गीले पांव लेकर आया और गीले इतने थे कि वो गीलापन जज्ब हुआ कारपेट में और उस कारपेट का जो असर था वो मुंतकिल हुआ पांव में, अब ये पांव भी नापाक हो जाएंगे। अब कोई ख्याल ही नहीं है जनाब, जमीन के अंदर अल्लाह ने ये खासियत दी है या जो चीजें जमीन के हुक्म में है, जैसे आजकल हम टाइल मार्बल बिछाते हैं तो ये भी जमीन के हुक्म में है। अगर इस पर पेशाब कर दिया जाए और पेशाब आमतौर पर जो सूख जाता है, धब्बा बाजू का धब्बा भी खत्म हो जाता है, तो किसी कपड़े से भी साफ ना किया हो, पोछा भी ना लगाया हो, लेकिन उस पेशाब का असर बिल्कुल जाता रहे तो ये जगह पाक हो जाती है। अच्छा, पोछा लगा दिया तो वैसे ही दाग धब्बा वैसे दूर हो जाता है। अब पोछा जब लगा रहे हैं आप तो पोछा लगाने में निजासत फैलती चली जाएगी, जब तक वो गीला है उस वक्त तक तो वो निजासत फैल ही रही है। इस बात का भी ख्याल करना है कि जब तक ये गीला है या मजीद कोई पांव वगैरह लेकर ना आए। अब जब वो जमीन सूख गई, खा वो जमीन है या टाइल है मार्बल है जो चिपकी हुई है, तो ये जगह पाक हो जाएगी। एक तरफ कारपेट की दिक्कतें हैं, एक तरफ आपने तहारत का ख्याल करना है। ऐसे रियाज में कारपेट लगाए जाए जहां बच्चे घर में, या तो छोटे बच्चे नहीं है या फिर बच्चे तो हैं लेकिन उस एरियाज में नहीं जाते। अब अगर कभी पेशाब कर दें तो फिर पता होना चाहिए आपको कि कारपेट कैसे साफ होगा, जी निकालेंगे कैसे, इतना बड़ा कारपेट है। अरे भाई, पाक तो करना है ना, नापाकी घर में रहे ये कैसे मंजूर है एक नमाजी को? ठीक है, अगर कोई मुसल्ला बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ लेगा, मुसल्ला मोटा हो तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन दिगर जो बे एहतियातियां हैं ये सारे मसाइल तो अपनी जगह पर रहेंगे। बेड की चादरें जो हैं, पेशाब कर दिया बच्चे ने, कोई वो नहीं है जनाब, फिर कोई आके गीला पांव लेके बैठ गया है, बाथरूम में जा रहे हैं जनाब, बाथरूम में जा रहे हैं तो ख्याल नहीं कर रहे, छोटे बच्चे जा रहे हैं या छोटे बच्चे हों वैसे ही ख्याल नहीं करते, बाद का तो छोटा बच्चा जाता है और जाके वो डब्ल्यूसी में बैठता ही नहीं है। तो यूं एक मुसलमान के लिए तहारत तो बड़ी अहम चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है कि ज़ाहिर बात है नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए बदन का पाक होना जरूरी है, नमाज के लिए कपड़ों का पाक होना जरूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों की फजीलत को बयान फरमाया है कि ए महबूब अलैहिस्सलाम, इस मस्जिद में तो वो लोग नमाज पढ़ते हैं जो तहारत का खूब एहतमाम करते हैं। तहारत का खूब एहतमाम करने वालों का जिक्र मकाम मदह में, जिक्र उनकी मदह है, उनकी तारीफ है, उनकी तौसीफ है। तो कितने बदनसीब हैं वो लोग कि जो नापाक रहते हैं और फिर कहते हैं हम नमाज कैसे पढ़ें, हम तो नापाक हैं। अरे जनाब, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो क्या आप नाक को काटते हैं, मक्खी को उड़ाते हैं ना? तो कपड़े जो है आप साफ करो, बदन साफ करो, नमाज अदा करो ताकि बरकतें मिलेंगी। तीसरी जो बात कुरान पाक ने यानी इन आयात में बयान हुई वो ये बयान हुई कि मस्जिद जरार कोई ऐसा मरकज है, कोई ऐसा ठिकाना है, कोई ऐसी जगह है कि जहां से शर फैलता है। हमारे मुल्क का जो कानून है, ये कानून ये कहता है कि जनाब एक कादियानी को अपनी इबादतगाह उस अंदाज पर बनाने की इजाजत नहीं है कि जिस अंदाज पर मुसलमानों की मस्जिद होती है। वो मीनारे नहीं बना सकता, वो कलमा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो आयात इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि ये ना हो कि धोखे में जाके मुसलमान वहां चला जाए नमाज पढ़ने। वो जगह तो मकाम जरार है, फसाद की जगह है, वहां तो जाहिर बात है ये लोग तबलीग भी करते हैं और मुसलमानों को खींचते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, मुर्तद बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये तसव्वुर कुरान ने बहुत पहले से बयान किया है। ये जो हमारा कानून बना है, जो आइन में सब बातें लिखी गई हैं, इसी वजह से लिखी गई हैं कि ये फलसफा कुरान ने बयान किया हुआ है कि हर इबादत की जगह अल्लाह का घर नहीं होती, हर इबादत की जगह तकवे का मकाम नहीं होती। कुछ इबादत की जगह वो होती हैं जो शर की जगह होती हैं, उनका नाम कुछ भी रख दिया जाए, जो फसाद की जगह होती हैं, जो खराबी की जगह होती हैं, ایک مسلمان کو وہاں سے بچنا ضروری ہے. اب جہاں فقہی مسائل کی بات ہے وہیں اس بات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک نظریاتی چیزوں کو بیان فرمایا، ایک لکیر کھینچ دی ہے کہ جناب نظریاتی بگاڑ کرنے والے کس کس انداز میں داؤ پیچ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شکاری کس انداز میں دانا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، پائریسی جنگ ہوتی ہے کیا لفظ ہے کوئی، ہاں بھی یونیورسٹی کے لڑکے بیٹھے ہیں، ہے نام ذہن میں کوئی؟ خفیہ جنگ ہے یہ، نظریاتی جنگ جو ہے کہ مسلمانوں کے بھیس میں، یعنی مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کے اسلام کی تشریح بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ جناب حدیث کو مت مانو. اچھا حدیث کو نہ ماننے کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے یہ فائدہ ہوگا وہ قرآن کی جس آیت کا جو مرضی معنی بیان کر دے، یہ اس کو فائدہ ہوگا. حدیثوں کے ہوتے ہوئے وہ قرآن کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی جو سود کا فیصلہ آیا ہے، یعنی سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کا، یہاں جو لوگ فیصلے پر اعتراض کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھے جی سود جو ہے نا وہ یہ نہیں یہ ہے، اور یہ جو سود ہے قرآن نے کہا ہے کہ بہت زیادہ لے کے جو ہے وہ نہ کھاؤ، تو تھوڑا بہت زیادہ لیا جائے تو ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک کمرشل سود ہے، تھوڑا بہت زیادہ لیتے ہیں ہم، یہ نظام قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو فیصلے میں جو کچھ ورکنگ ہوئی تو انہوں نے لکھا کہ ہم نے 100 سے زیادہ تفسیریں پڑھی ہیں، ایک مفسر نے بھی وہ معنی بیان نہیں کیا جو آپ لے کر آئے ہیں اپنے دعوے کے اندر کہ جناب یہ سود نہیں ہے جو آج کل کے بینکنگ سسٹم میں چل رہا ہے. جج صاحب نے کس چیز پر بنیاد رکھی کہ مفسرین نے یہ لکھا ہی نہیں ہے جو آپ آج دعویٰ لے کر آئے ہیں؟ اگر ہمارے یہ علماء اور مفسرین احادیث سے مدد لیتے ہوئے یہ معنی بیان نہ کرتے تو کون سود کو حرام کر سکتا تھا؟ پھر یہ کہتے لوگ نہیں سود تو حلال ہے، نہیں نہیں یہ تو حلال ہے، تو یوں ہے، مکس اپ کرنا چاہتے ہیں، حلال و حرام کا فرق ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ فرق ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس ائمہ اربعہ موجود ہیں، انٹرپریٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ. علماء نے لکھا ان چاروں ائمہ سے ہٹ کر جو چیز سامنے آئے گی وہ گمراہی اور ضلالت ہوگی، اور امت کا اتفاق ہے ان چاروں ائمہ پر. امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں. آ جاتا ہے ایک بندہ بیٹھ جاتا جناب ٹی وی پہ آ کے، نہیں دین کی تشریح میں کروں گا، مجھ سے پہلے جتنے لوگ گئے ہیں یہ سب کتابی باتیں میں کروں گا. ارے جناب ہم کتاب سے رشتہ تو ختم کر ہی نہیں سکتے، کتاب ہی تو ہمارا ماخذ ہے، کتاب ہی تو ہماری دلیل ہے، یہی تو ہماری حقیقت ہے، اس سے ہم اپنا تعلق کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہیں، آیت نمبر 107، 108، 109 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شکاری کے وار کس کس انداز کے ہوتے ہیں. مسجد بنانا چاہتے تھے اور اس مسجد میں بیٹھ کے کفر پھیلانا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے فرما دیا مسجد ذرا رہی ہے، یہ تقوی کی جگہ نہیں ہے. آئیے آیت نمبر 109 کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے.
سورہ توبہ آیت نمبر 109.
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
ترجمہ کنزل ایمان.
تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی اللہ سے ڈر اور اس کی رضا پر وہ بھلا، یا وہ جس نے اپنی نیو چنی یعنی بنیاد رکھی ایک گراؤ گھڑے کے کنارے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں ڈھہ پڑا، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا.
یعنی مسجد زرار جو ہے اس کی بنیاد کس پر ہے؟ جہنم کے راستے پر ہے. مسجد قبا جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے. مسجد قبا جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، مسجد حرام شریف دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے قائم کیا گیا. یعنی مسجد کو ہم بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے نظام وقف پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بندہ اپنی پراپرٹی سے نکال کر اللہ کے لیے مختص کر دیتا ہے، اب وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی. وقف کی جگہ کو، یعنی خاص طور پر مسجد کی وقف کی جگہ کو بیچا نہیں جا سکتا، مسجد کی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ قیامت تک کے لیے وقف ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے اسے بیت اللہ کہتے ہیں. یہ زید کی نہیں ہے، بکر کی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے. باقی جو وقف کی جگہ ہوتی ہیں، اگر واقف نے شرط لگائی ہے، یعنی مسجد کے علاوہ مدرسہ، یتیم خانہ یا کوئی مسافر خانہ ہے، واقف نے اگر شرط لگائی ہے کہ بھی اس کو وقت ضرورت بیچ کر اسی طرح کی عمارت دوسری جگہ لینا ضروری ہو، تو پھر وہاں استبدال کی گنجائش ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو اسے مسجد کو بیت اللہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا. اس کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے، اللہ کی رضا پر رکھی جاتی ہے، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے. علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ریا کی نیت کرے، کوئی جو ہے وہ فخر کی نیت کرے، کوئی فساد کی نیت کرے، تو یہ ساری نیتیں مسجد زرار کے حکم میں ہوتی ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے نکلے، وہاں مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا معاملہ تھا، آپ کو تنگ کرنے کا معاملہ تھا، وہاں عبادت کرنے کی آزادی نہیں تھی، تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا پڑاؤ ہوتا ہے جہاں آج مسجد قبا واقع ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد قبا کی بنیاد رکھتے ہیں. یعنی ایک اسلامی ریاست کے اندر مسجد کا تصور کتنا اہم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مدینہ منورہ کی حدود میں داخل نہیں ہوئے ہیں، آپ نے یہاں کچھ قیام فرمایا، چند دن قیام فرمایا، تو یہاں مطلب کیا جذبات تھے، کیا کچھ اور تھا، لیکن بہرحال مسلمانوں کی حسرت پوری ہوتی ہے. اب وہ آزادانہ طریقے سے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے. یعنی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، پہلی مسجد ہے. اس لیے پچھلی آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ لمسجدن اس سارے تقوی من اول یومن، کہ بلا شبہ وہ مسجد کے پہلے ہی دن جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی، یعنی اولن ہی پرہیزگاری پر بنایا گیا، یا پھر یہ کہ پہلے دن بنائی گئی، تو مسجد قبا جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنوائی. پھر آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں، مسجد قبا سے کوئی مشکل سے ایک کلومیٹر ہوگا یا ڈیڑھ کلومیٹر ہوگا، ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں سب سے پہلے جمعہ پڑھنے کا حکم نازل ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے پھر آج کل مسجد جمعہ قائم ہے. پھر آپ مدینہ منورہ کے حدود میں آتے ہیں اور یہاں بھی آ کر مسجد نبوی شریف قائم فرماتے ہیں. مسجد نبوی شریف کس طرح قائم کی، پوری اس کی داستان ہے، کس طرح پلاٹ خریدا گیا، خرید کر وقف کیا گیا، اور کس طریقے سے جو ہے مسجد بنائی گئی. تو ایک طرف یہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے اللہ کی رضا پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے اصلاح پر، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے معاشرے کو فیضیاب کرنے کے لیے. دوسری طرف مسجد زرار کا معاملہ ہے. تو مسجد قبا جو ہے پیارے آقا علیہ السلام کو بڑی محبوب تھی. پیارے آقا علیہ السلام ہر ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی عبادت کے اندر دن مقرر نہیں کر سکتے، مسجد قبا جانا پیارے آقا علیہ السلام کے لیے نہ فرض تھا نہ واجب تھا، لیکن آپ نے اپنی سہولت کے لیے ایک دن خاص کیا ہوا تھا. تو یوں اگر کسی نفلی کام میں اپنی سہولت کے لیے کوئی دن خاص کر لیا جائے، اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہے. فوتگی ہوتی ہے، سب لوگ جنازے پہ نہیں پہنچ پاتے، ہم سوئم کو ایک اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں کہ جو دور دراز کے جو لوگ رہ گئے تھے وہ آ جائیں تعزیت کے لیے، کیونکہ تعزیت 3 دن ہوتی ہے، 3 دن کے بعد تو سوگ نہیں ہوتا، تو سوئم کا یوں ایک فلسفہ موجود ہے، تو اس میں کوئی مطلب اچنبھے کی بات نہیں ہے، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ جی اپنی سہولت کے لیے مقرر کیا ہے، تو باقی جو ایام آراس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ فلسفہ علماء نے بیان کیا ہے۔ مسجد قباء جانے کی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو اپنے گھر سے چلے اور اس مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنے کی برکت سے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں 4 پڑھے گا تو کیا ہوگا، ہم نے کہا حدیث میں تو کوئی بیان نہیں کیا گیا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 عمرے کا ثواب ملے گا، ہیں تو اللہ کے رحم سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اصل تو اللہ تعالیٰ کو مشقت پسند ہے، کہ ایک بندے نے مشقت کی ہے حدیث کو پانے کے لیے مشقت کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسجد قباء بھری رہتی ہے، جب چلے جائیے بھری رہتی ہے۔ اور اب تو خوشخبری ہے کہ اس سال جو حکومت نے وہاں کے اعلان کیا ہے 24 گھنٹے مسجد قباء کھلی رہے گی، توسیع بھی کی جا رہی ہے، بڑی برکتوں کی جگہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام کا وہاں قیام ہوا، اور یہی آیت مبارکہ لمسجد اس سے سال تقویٰ، اس مسجد کا جو اوپر گنبد ہے مسجد میں چھت کی طرف جو کھڑے ہوں گے چاروں طرف یہی آیت مبارکہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ اس اب تو مسجد بہت وسیع ہو گئی ہے، ایک حصہ وہ بھی ہے جہاں پہ پیارے آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، اس کی نشاندہی بھی ہے، تو کوئی تجربہ کار آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ مسجد قباء سے مجھے یاد آیا، اس کے باہر ایک کنواں ہے، میں 2002 میں تو مجھے یاد اچھی طرح میں گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا، اب وہ کنواں کہیں نظر نہیں آتا، کچھ توسیع میں کچھ اور بھی وہاں ایشوز ہوئے ہیں، تو اس کنویں میں وہ انگوٹھی مبارک تشریف لے گئی تھی جو پیارے آقا علیہ السلام کے مہر نبوت کی انگوٹھی تھی، وہ کسی کو نہیں مل سکی، اس کنویں میں جو ہے نا وہ انگوٹھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ حاضرین بھی ہیں، ان کے سوالات لیتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب روڈ وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو راستے میں جو ہے مسجد بھی ہوتی ہیں، تو روڈ بنانے میں مسجد ہٹانے جو ہے مسجد ہٹائی جاتی ہیں تو یہ کرنا شرن درست ہے؟
دیکھیے اگر مسجد ایسی تھی کہ جو واقعتاً کسی نے وقف کی ہوئی تھی یا وقف کے احکام اس پر جاری ہو چکے تھے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً قبضے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ابھی میں ایک شہر میں گیا ہوا تھا، پتا چلا کہ مطلب 85 سالوں سے مسجد قائم ہے، چونکہ وہاں روڈ تنگ ہو گئے ہیں مسجد گرانے کے احکام آ گئے ہیں، ایسے احکام جو ہیں وہ نہیں دیے جا سکتے۔ قبرستان ہے، اس کی ایک حرمت ہے، بہت ساری جگہوں پر قبرستان اکھاڑ دیے جاتے ہیں، مسجد جو ہے اس کی ایک حرمت ہے، تو مسجدیں وقف ہوتی ہیں قیامت تک کے لیے وقف ہوتی ہیں، ایک دفعہ بن جائیں تو یہ باقی رہیں گی، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، یہ ہٹ نہیں سکتی۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ جی مسجدیں جو ہے نا وہ جب مرضی اٹھا کے ختم کر دو، یہ غلط طریقہ کار ہے، جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ جی
مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا کہ ہمارے معاشرے میں این پی اوز ہوتی ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں سوسائٹی کی، تو یہ اداروں کے پاس جاتی ہیں زکوٰۃ کے لیے، ڈونیشنز کے لیے، تو ڈونیشنز تو بلڈنگ پہ لگ جاتی ہے، کنسٹرکشن پہ لگ جاتی ہیں، اگر یہ زکوٰۃ لے رہی ہیں فار بلڈنگ ہاسپٹل کلینک یا کوئی ادارہ، تو اس میں وہ کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہیں اس زکوٰۃ کو کہ زکوٰۃ یوز بھی ہو جائے اور ان کا جو مقصد وہ بھی پورا ہو جائے؟
دیکھیے زکوٰۃ کے طریقے علماء نے بیان کیے ہیں، جہاں ضرورت ہے اس بلڈنگ کی ان طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے شرعی خلاف شرعی فقیر کا بنانا ہوتا ہے کی جا سکتی ہے، براہ راست زکوٰۃ بلڈنگ پر نہیں لگائی جا سکتی، مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے براہ راست نہیں لگائی جاتی۔ ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا ہے بالکل، اور ہم اجازت چاہیں گے، اللہ نے چاہتا ہے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔